بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم صلوات به الجميع کل کی پہلی تمہیدی گفتگو میں سورہ جمعہ کی اس دوسری آیت کی روشنی میں چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے. ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ ارشاد فرما رہا ہے, فلسفہ بعثت نبوت کو بیان کرتے ہوئے, کہ نبی کے آنے سے پہلے یہ معاشرہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھا اور خدا کی پرستش کے علاوہ ہر چیز کی پرستش کی جا رہی تھی. لہذا جب انسان اپنے خالق اور مالک اور اپنے رب کی معرفت نہ رکھے تو وہ کائنات کی جب سب سے بڑی حقیقت سے دور ہوگا تو یقیناً وہ انسانیت سے دور ہو جاتا ہے. لہذا ہم اگر سرسری نظر بھی ڈالتے ہیں اس معاشرے پر تو واقعاً جب ہم سرسری مطالعہ کرتے ہیں اس سماج اور معاشرے کا تو ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ واقعاً وہ معاشرہ جو ہے وہ دور جاہلیت کا تھا, کہ جس میں بظاہر جسم و بدن رکھنے والے انسان تو تھے مگر ان کے اندر انسانیت نہیں تھی, نہ کسی انسان کی جان محفوظ تھی, نہ عزت, نہ آبرو, نہ مال, نہ عورت کو کسی بھی قسم کا کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا. یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی تھی. مثلا ایک خاتون جو ہے وہ دوسرے قبیلے کا ہاں مہمان بن کر آئی, اس کی اونٹنی کسی اور کے کھیتوں میں جا کر جب وہ چرنے لگی تو مالک نے غصے میں آ کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اس خاتون نے اپنے بھانجے سے کہا, بھانجا جو ہے وہ اپنے افراد کو لے کر جو ہے وہ زمین کے مالک کے اوپر جو حملہ آور ہوا ہے, تو شاید آپ کو یقین نہ آئے وگرنہ تاریخ اسلام کی یہ کتاب ہے کہ 40 سال تک جنگ لڑی ہے. 40 سال تک. ایک اور اسی طرح معمولی بات پر جو ہے وہ جھگڑا ہوا تھا تو وہ بھی 40 سال تک جنگ جو ہے وہ چلتی رہی. تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ دین مبین اسلام ایک نعمت بن کر جو ہے وہ نازل ہوا اور یہ ساری جہالت, ساری دشمنی اور عداوت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اور عداوت و دشمنی کی جگہ جو ہے وہ الفتوں نے لے لی. اور فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا, دین کی نعمت کے سبب سے تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. اور بھائی کی بھی ایک مختصر سی میں تجلی آپ کو دکھاؤں کہ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو مومنین, تو اب مسلمانوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس طرح, تو آپ نے پھر اس کی وضاحت میں یہ فرمایا کہ یہاں جو انصار ہیں وہ مہاجرین کو اپنی زندگی کے نصف وسائل اور آسائشوں میں شریک کریں. کسی کے پاس دو گھر ہیں تو ایک گھر اپنے مہاجر بھائی کو دے دیں, اور اگر ایک گھر ہے اس کے لیے رہائش کا بندوبست نہیں ہو رہا تو گھر کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں. اسی طرح جو بھی دولت ہے, پراپرٹی ہے, اس میں جو ہے وہ ہاف ہاف جو ہے وہ تقسیم کریں. یہاں تک کہ بعض انصار نے عجیب قسم کی قربانی دی, جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں انہوں نے ان کو طلاق دے دی, اور پھر عدت پوری ہونے کے بعد جو ہے وہ مہاجرین سے ان کی شادی کر دی گئی. آپ دیکھیں یہ ہے اسلام کا تصور. اللہ تعالی نبی اکرم دو مسلمان بھائیوں کو اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی کیا. دیکھیں کتنا مشہور و معروف ہے ایک مختصر سا واقعہ ہے کہ جب ایک جنگ میں کئی مسلمان جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے اور انہیں پانی کی ضرورت تھی تو ایک کے پاس پانی لے کر پہنچے, اس نے کہا نہیں میرا بھائی جو ہے وہ پیاسا ہے اس کو پلاؤ. اس کے پاس پہنچے تو اس نے تیسری کی طرف نشاندہی کی. وہ آخر تک پہنچا تو اس نے کہا کہ نہیں آپ اسی کے پاس جائیں, تو وہ اس کے پاس گیا تو وہ شہید ہو چکا تھا. دوسرے کے پاس پہنچا تو وہ دم توڑ چکا تھا. یعنی آپ اس زمانے کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اس وقت مسلمانوں کا کیا حال ہے. یہ حال جو ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت, ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. آپ دیکھیں گمراہی کا آغاز ہوا ہے لیکن خاندان رسالت کے ہر فرد نے کس طرح انسانیت کا مظاہرہ کیا کہ لوگوں کی گردنیں تو حکمرانوں کے سامنے جھکتی تھیں مگر مدینہ منورہ میں جو بھی امام معصوم ہوتے تھے لوگوں کے دل ان کی طرف جھکتے تھے. کیونکہ نبی اکرم سے لے کر آپ کی ہر اولاد کے جو ہے یہی سیرت تھی کہ کوڑا پھینکنے والی نے ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو آپ نے شکر ادا نہیں کیا, آپ اس کے گھر پہنچ گئے. ایک مشرک عورت جو ہے وہ بھاری بھرکم سامان لے کر جا رہی ہے تو آپ نے اس کا سامان لیا, دروازے پہ تک پہنچایا. وہ کہتی ہے بیٹا تم تو بہت ہی اچھے خاندان سے دور رہتے ہو, میں تمہیں نصیحت کر رہی ہوں کہ ایک نوجوان آیا ہوا ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کا نام محمد ہے, بیٹا اس سے بچ کے رہنا. اب جب رخصت ہونے لگے تو خاتون نے پوچھا کہ آپ کا نام؟ کہا کہ میں وہی محمد ہوں. اب آپ دیکھیں طہارت و پاکیزگی اور صداقت کا یہ عالم تھا, اس نے کچھ خاتون نے کچھ نہیں دیکھا, جس طرح کوڑا پھینکنے والی نے کچھ نہیں دیکھا. اس خاتون نے کہا اچھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. لہذا اسلام نے جو ہے وہ اس انسانیت کو زندہ کیا. لہذا مکے سے جب مدینہ منورہ ہجرت ہوئی ہے, جو پہلی مرتبہ ماہ مبارک رمضان آیا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ یہی کہ مہاجرین و انصار کے درمیان رشتہ اخوت قائم کیا اور سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا اور امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا. اور پھر ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ نے مدینہ منورہ میں باقاعدہ جو ہے وہ سب قوانین جو ہے وہ نافذ کیے اور ایک باقاعدہ اسلامی معاشرہ تشکیل دیا. لیکن وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو صورتحال اس وقت جو موجود ہے, جو بنی ہوئی ہے, اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ حیرانگی ہوتی ہے, انسانی ذہن جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ واقعاً آپ دیکھیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 30, سورہ فرقان آیت نمبر 30, بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کی ایک بات ہے جو پیغمبر اکرم قیامت کے دن فرمائیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بات قرآن میں آیت کی شکل و صورت میں نازل کر دی. ابھی وہ بات کہیں نہیں ہے, کہیں گے قیامت کے دن, ایک گلہ اور شکوہ اور ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کی وہی کہے جانے والی بات کو جو کہیں گے قیامت کے دن, اس کو آیت کی شکل و صورت میں ڈھال کر جب وہ نازل کر دیا اور کہا کہ وقال الرسول, ہمارا رسول قیامت کے دن یہ کہے گا کہ یا ربی, اے میرے پالنے والے, اے میرے رب, ان قومی, میری اس قوم نے, میری اس امت نے, اتخذ هذا القرآن مہجورا, مہجور جو ہے وہ ہجر اور ہجرت سے بنا ہے, اور ہجرت کہتے ہیں ترک کرنے کو, کہ پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آغا محسن قرآتی اپنی کتاب میں ایک سچا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مومن حج کے لیے پہنچا, اور مناسی کے حج سے پہلے یا اس کے بعد مدینہ منورہ پہنچا, قبر نبی پر مسلمانوں کا ازدحام دیکھا, تو بہرحال بہت خوشی بھی ہوئی اور بہت ہی تعجب بھی ہوا کہ مطلب یہ مسلمانوں کا کیسا شوق ہے, کیسا عشق ہے اپنے نبی سے, کہ آج بھی جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی قبر مبارک پر اس والہانہ انداز میں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. ایک لمحے اسے خیال آیا, یہ خیال ہم سب کو آنا چاہیے, یعنی واقعا مجھے آنا چاہیے یہ خیال جو اس مومن کو آیا. کیا خیال آیا؟ کہ گویا کہ پیغمبر اکرم کی یہ امت تو پیغمبر اکرم سے خوش ہے اور راضی ہے, لیکن کیا پیغمبر اکرم بھی راضی ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے نا. تو اب جو ہے وہ اس نے قرآن اٹھایا استخارے کی نیت سے کہ میں پیغمبر اکرم کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل ہوا تھا, میں اس قرآن سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ جس نبی کے قلب مبارک پر یہ قرآن نازل ہوا تھا وہ میری رہنمائی کرے کہ وہی پیغمبر اکرم کیا اس امت سے اس وقت راضی ہے. اس نے استخارہ کیا تو جو آیت نکلی وہ یہی آیت. لہذا یہ عبرت کے لیے جائے بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑا درس زندگی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی اطاعت چاہتا ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے رسول ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہیں اللہ محبت کرنے سے نہیں روک رہا, لیکن اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, محبت خدا کا دعویٰ ہے, تو اس کی علامت اور نشانی اتباع رسول ہونا چاہیے. وہ رسول جو میرا محبوب ہے, اگر میرے محبوب کی تم اتباع اور پیروی کرو گے, اور رسول کی پیروی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو, اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. لہذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جائے وہ اطاعت چاہ رہا ہے, کہہ رہے کہ تو رسول کی اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. تم تو ہو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ تعالیٰ بڑھ کر تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اطاعت رسول کی برکت سے. یا جیسے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اور جب اطاعت اور بندگی کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واعبد ربک حتی اتاک الیقین. جا جانتے ہو کہ اللہ کی بندگی کب تک کرنی ہے؟ واعبد ربک، اپنے رب اور اپنے پروردگار کی، اپنے پالنے والے کی عبادت و بندگی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. اور خدا کی بارگاہ میں جب پہنچو تو اس عالم میں پہنچو کہ تم اللہ کے بندے کہلاؤ، اور یہ بندگی اتنا عظیم الشان اور بلند و بالا مقام و مرتبہ ہے کہ نماز میں جو جب تم محمد کا تذکرہ کرتے ہو تشہد میں، تو پہلے ان کی بندگی کی گواہی دیتے ہو کہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مقام رسالت بعد میں ہے، مقام بندگی پہلے ہے. لہذا جو جتنا جو ہے جس کی بندگی جتنی حقیقی ہے وہ اتنا ہی جب وہ خدا سے قریب ہے. لہذا ہم جو بھی عبادت بندگی کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ، میں اس عمل کو، اس عبادت کو، اس نیکی کو میں انجام دے رہا ہوں، چاہے حقوق الناس والی کوئی نیکی ہو. میرا ہدف کیا ہے؟ میری نیت کیا ہے؟ میں ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا، مجھے کسی کی خوشی نہیں چاہیے. کوئی خوش ہوتا ہو تو ہو، کوئی ناراض ہوتا ہو، کوئی کچھ دینا چاہ رہا ہے یا لعنت ملامت کرنا چاہ رہا ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. میرا خالق مالک اور عزت و ذلت کا مالک خدا ہے. میں تو اس کام کو صرف اس لیے انجام دے رہا ہوں کہ قربتاً الی اللہ، مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب وہ طہارت اولین شرط ہے، اور ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہوتا ہے. ظاہری طہارت سے مراد یہی وضو اور غسل و تیمم ہے، لیکن باطن کی طہارت سے مراد جو ہے وہی جس کا کل میں نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا کہ انسان اندر سے جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ میرا ظاہر جو ہے وہ بندگی کی نشانی دے رہا ہو، ظاہر میں آپ کو سب کچھ کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ باطن میں ایسا نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام پر ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ. اے رسول، کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو آپ کو نماز پڑھتے ہوئے، پردہ کرتے ہوئے اور دوسری عبادتیں اور نیکیاں کرتے ہوئے انجام دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں انجام دیتے ہوئے، لیکن یہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے. اے رسول، کیا آپ نے دیکھا اس انسان کو کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، خدا کے لیے نہیں کر رہا. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کا معبود میں نہیں ہوں، اس کا اپنا نفس ہے. صرف اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اس کی شہرت کے لیے، اور جو ہے وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری عبادت اور بندگیوں کو انجام دے رہا ہے. آپ دیکھیں، یہ جو صراط مستقیم ہے کہ ہمارے ہاں ترجمہ، آپ دیکھیں کتنی حساسیت ہے، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ترجمہ یہ ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ. ہمارے ہاں یہ ترجمہ اسی لیے ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی بھی لمحے ہم سے غافل نہیں ہے، اس نے قسم کھائی ہے، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ الْمُخْلَصِينَ. اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں سب کو اغوا کروں گا، سب کو ہائی جیک کروں گا، سب کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا، سوائے تیرے مخلص بندوں کو. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تو ہر ایک کو گمراہ کر سکتا ہے، لیکن میرے مخلص بندوں پر تجھے تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا، تو ان پر مسلط نہیں ہو سکے گا. اور مومن نے کہا، رام میں پھر کہوں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ مخلص بندے، یہ کون ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں. معصومین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تو اس سے کہیں بلند و بالا ہے. یہ مخلص بندے ہم ہی ہیں، ہم ہی نے مخلص ہونا ہے. کیسے؟ آئیے، سال میں ہم مل کر اور دوسرے تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر دو مرتبہ عید کی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، اور ہم اسے فراموش کیے ہوئے ہیں. شاید کہ خدا کے ہمیں جواب دینا پڑے. تو قبل اس کے کہ ہم ہی سے منحرف افراد اس کا آغاز کریں اور ہم پریشان ہوں خدا کے لیے، جب وہ عید غدیر، عید ولایت تمام عیدوں کی سردار ہے، تو اس عید کے دن کے اعمال کیا سردار نہیں ہوں گے؟ کیا نماز سردار نہیں ہوگی؟ لہذا خدا کے لیے اہتمام کیجیے، اپنے علماء کے پاس جائیے، اہتمام کیجیے، بقیہ دونوں عیدوں کی طرح جو ہے وہ اس عید کو بھی نماز فجر کے بعد جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکے آپ اسے ادا کریں، اسی اہتمام کے ساتھ جو سارا اہتمام اس کے لیے کیا جاتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سال کی ان دونوں عیدوں کے قنوت میں اس عید کے دن جو یوم اللہ ہے، یوم رسول اور یوم آل رسول ہے، اس میں ہم قنوت کی دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک المخلصون وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ. یہ آپ دیکھیں، عید کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم یہ مانگ رہے ہیں، اللہم انی اسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُخْلِصُونَ، کہ تیرے مخلص بندوں نے، خالص بندوں نے، جن کا ایمان، عقیدہ اور عبادت و بندگی خالص ہے، ملاوٹ نہیں ہے، نہ جہالت کی ملاوٹ ہے، نہ شکوک و شبہات کی ملاوٹ ہے، نہ ریاکاری کی ملاوٹ ہے، وہ تجھ سے جن چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، میں بھی آج کے دن ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. لہٰذا جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ خدا سے پناہ مانگتے ہیں، خدا کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور دیکھیں شیطان ایک نہیں ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب دیکھیں اور سنجیدگی آ جاتی ہے، کتنا جو ہے وہ ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کتنے ہوشیاری اور بیداری کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، دو طرح کے انسان ہیں، ایک تو وہ جو تمہیں بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن ایک وہ ہے جو انسانوں میں سے ہے. بعض جو ہے وہ انسان بھی شیطان کی مانند ہے، جو شیطان کام کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، تو بعض انسان یہی شیطان والا کام کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں چاروں طرف سے ایک مومن کو کتنا ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، کتنا علم ہونا چاہیے، کتنا تقویٰ ہونا چاہیے، کتنی معرفت بر بصیرت ہونی چاہیے. لہٰذا یہ جو روزانہ جو پانچ نمازیں ہیں، یہ تلاوت قرآن، نماز جمعہ، نماز عیدین ہیں، یہ موت کی شکل و صورت میں، بیماری کی شکل و صورت میں، حادثات کی شکل و صورت میں، یہ جو جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، اس کا واحد مقصد ہے وہ یہی ہے، جو 124,000 انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی تمام تر تبلیغ کا خلاصہ ہے. کہ اہدنا الصراط المستقیم. اب جب کہ ہم اور آپ سیدھے راستے پر ہیں تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں, اس سیدھے راستے پر اب ثابت قدم رہنا ہے. اور میں نے جو کل آیت پڑھی تھی اسے دوبارہ دہراؤں گا, سورہ صافات کی, اور یہاں سے میں چند مختصر سا وقت لینا چاہوں گا کیونکہ شب شب شہادت پیغمبر اکرم اور فرزند رسول خدا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام. کہ کل جو آپ کی خدمت میں آیت کی تلاوت کی تھی سورہ صافات کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر انہوں نے استقامت دکھائی. کیا بات ہوئی کہ اللہ کو رب مانا, اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ استقامت دکھاؤ. جی ہاں, جب آپ نے اللہ کو رب مانا ہے, آپ حق و حقیقت کے راستے پر آ گئے ہیں, تو اب آپ کا مقابلہ شیطان سے ہے, شیطان کے پیروکاروں سے ہے, چاروں طرف دشمن ہیں. اب آپ گویا کہ اپنے آپ کو میدان نبرد میں محسوس کریں, گھر میں نہیں بیٹھنا ہے, اب آپ کا چین و سکون سے آپ نہیں رہ سکتے, اب آپ نے استقامت دکھانی ہے. اور اگر آپ نے استقامت دکھائی, اپنے ایمان اور عقیدے کو بچا لیا, تو تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے با استقامت اہل ایمان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اور وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے, جو ہر شے پر قادر ہے, جو اپنے بندوں سے غافل بھی نہیں ہے, اور جو عاجز اور کمزور بھی نہیں ہے, اور بخیل بھی نہیں ہے, تو اب کسی سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور نہ مغموم و محزون ہونے کی ضرورت ہے. وَأُبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, تمہیں بشارت اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. تو آپ دیکھیں کس طرح جو ہے وہ اہل ایمان کو ثابت قدم ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ رشتہ جوڑا جا رہا ہے ملائکہ کے ساتھ, عالم بالا اور عالم ملکوت کے ساتھ, کہ انسان اس مادی زندگی میں رہتے ہوئے نہ خدا سے غافل ہو, نہ غیب سے غافل ہو, نہ ملائکہ سے, نہ امداد غیبی سے, اپنے اندر جو ہے وہ ایسی روحانیت اور معنویت پیدا کرے کہ انسان ہر لمحے جو ہے وہ خود کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کرے. جو امام خمینی مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ دنیا در محضر خدا ہست, در محضر خدا گناہ نہ کنید, دنیا اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے, لہذا خدا کے سامنے گناہ نہ کرو. خدا تو خالق ہے اس پوری کائنات کا, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ تو الگ ہی ہیں, لیکن خدا سے تو کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے. لہذا ہے کہ انسان کو نہج البلاغہ میں حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ایک اصول دیا, آپ نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو تمہیں دوسروں کے سامنے کرتے ہوئے شرم و حیا محسوس ہو, اسے تنہائی میں انجام نہ دو. ایک بہترین تعریف بتا دی گناہ کی, جس کام کو آپ لوگوں کے سامنے انجام نہیں دے سکتے, آپ کو شرم و حیا محسوس ہوتی ہے, بس سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے, لہٰذا اسے تنہائی میں انجام نہ دینا. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ سامنے تو اب مسئلہ ہے لوگوں کا, لہٰذا اب اپنے ایمان تقوی اور پرہیزگاری کو بچانا ہوگا تنہائی میں. تو یا تو تنہائی میں جاؤ ہی نہیں, مت جاؤ اپنے آپ کو, چاہے وہ صبح کا وقت ہو, دوپہر کا وقت ہو, شام کا وقت ہو, رات کا وقت ہو, اپنے گھر میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو. اگر اتنے اندر جو ہے وہ روحانیت اور معنویت نہیں ہے تو اپنے آپ کو تنہائی میں جانے ہی نہیں دو, اگر بچا سکتے ہو تو ٹھیک ہے تنہائی میں جاؤ. ایک اور صلوات بھیج دیجیے گا. کل اور آج جو ہے وہ ہم نے پیغمبر اکرم کی زحمتوں کا، محنتوں کا، اور جو ہے وہ آپ کی سیرت کا جو ہے وہ اجمالی تذکرہ کیا. تو آج جو ہے وہ میں مختصر سا امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. ایک واقعہ جو ہے وہ، یہ کتاب ہے واقعات معصومین، جو مولانا ذوالفقار علی زیدی جو ہمارے گلگت کے عالم دین ہیں، بہت ہی بہترین باعمل اور بہت ہی مخلص، جو کسی زمانے میں عباس ٹاؤن کے امام جمعہ بھی تھے وہاں کے، تو بہرحال انہوں نے یہ کتاب لکھی، ترجمہ کی، کہ امام علی علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے. آپ کے زمانے میں یہ ایک واقعہ ہوا کہ ایک قصائی خون آلود چھری لیے ہوئے ہے اور اس کے سامنے زخموں سے چور چور ایک لاش پڑی ہوئی ہے. بہرحال سپاہیوں نے دیکھا، پکڑ کر امام علی علیہ السلام کے پاس لے کر آئے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے قتل کیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں میں قاتل ہوں. تو امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی گردن اڑا دو، اس کو بھی قتل کرو. اس کو لے کر جانے لگے تو ایک شخص دوڑتا ہوا جو ہے وہ تیزی سے اس راستے میں آیا جہاں سے اس قاتل قصاب کو لے کر جا رہے تھے. دوڑتا ہوا آیا اور چیختا ہوا یہ کہنے لگا کہ اتنی جلدی مت کرو، قصاب قاتل نہیں ہے، اس مقتول کا قاتل میں ہوں، میں نے قتل کیا. اب یہ سپاہی اس شخص کو اس قصاب کے ساتھ کو ساتھ لے کر دوبارہ امام علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور ماجرا بیان کیا. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیا قصاب، کیا بات ہے؟ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں بند گلی کے بالکل آخری سرے پر کھڑا ہوا تھا، میں ایک گوسفند کو ذبح کر رہا تھا، رفع حاجت ہوئی، میں یہاں آیا کیونکہ بند گلی تھی، تو یہاں آ کر جو ہے وہ میں نے لاش دیکھی، تو ظاہر ہے کہ میں تو اپنی مشکل کو جب وہ بھول گیا اور مجھے انتہائی وحشت ہونے لگی. اسی اثنا میں یہ سپاہی آئے. اب مسئلہ ہے کہ بند گلی ہے، سناٹا کوئی ہے نہیں، خون آلی چھری میرے ہاتھ میں ہے اور لاش پڑی ہوئی ہے، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں، لہٰذا اس لیے میں نے اقرار کیا تھا. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو حسن کے پاس لے کر جاؤ اور حسن سے کہو کہ وہ فیصلہ کرے. اب دیکھیں امام علیہ السلام کا آپ مقام و مرتبہ، آپ دیکھیں کہ آپ خلیفہ ہیں، سب کچھ ہے، اور آپ جو ہے وہ باب علم ہیں. آپ نے خود پیغمبر اکرم کے زمانے میں خود آپ نے بھی فیصلے کیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا کہ علی فیصلہ کریں گے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے ہر نبی جو اپنے بعد میں آنے والے نبی کی پہچان کرواتے تھے، پیغمبر اکرم نے اپنے اہل بیت کی پہچان کروائی، اب امام علیہ السلام اپنے بعد میں آنے والے اپنے ہی خلیفہ اور امام کی جو وہ نشاندہی کروانا چاہ رہے ہیں. تو بہرحال اب یہ افراد جو ہے وہ سپاہی ان دونوں کو لے کر آئے اور ماجرا بیان کیا. تو اب امام حسن علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ امیر المؤمنین سے عرض کرے کہ اگر اس قاتل نے اس شخص کو قتل کیا ہے تو ساتھ ہی اس نے قصائی کی جان کی حفاظت بھی کی ہے. یعنی یہ حقیقی قاتل دوڑتا ہوا چیختا ہوا آ رہا ہے کہ کہیں بے گناہ انسان نہ مارا جائے، تو لہٰذا جو ہے وہ ایک بے گناہ انسان کو مرنے اور قتل ہونے سے اس نے بچا لیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کو بچا لیا. تو لہٰذا امام حسن فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. لہٰذا امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس قاتل اور قصائی دونوں کو آزاد کر دے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, اور مقتول کے ورثہ کو بیت المال سے دیت ادا کی جائے. تفسیر نور الثقلین کی پہلی جلد میں جو ہے یہ واقعہ درج ہے. امام حسن السلام کی عصمت پر ایک صلوات بھیج دیجیے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اسی طرح آئیے ایک اور واقعہ کہ جس میں امام حسن السلام کی عظمت, شجاعت اور غیرت کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا. بہت ہی مختصر سا واقعہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امیر شام ایک دفعہ مدینہ آیا اور اس نے جو ہے وہ سب لوگوں کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا. سب لوگ جو ہے وہ مسجد میں جمع ہو گئے تو ممبر پر جا کر امام علی علیہ السلام کے بارے میں گستاخی کرنے لگا. تو امام حسن السلام بھی مجلس میں موجود تھے, لہذا آپ کھڑے ہوتے ہیں, اسی وقت آپ اٹھے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے اور آپ نے فرمایا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 31 کی تلاوت فرمائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمنوں کو مجرم قرار دیا ہے. آپ نے جو ہے وہ امیر شام کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تو جو ہے وہ اس آیت کا مصداق ہے. اے امیر شام, تو اس آیت کا مصداق ہے, یہ آیت تجھے بھی کہہ رہی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں اور تو سخر کا, تیری ماں ہندہ ہے, میری ماں فاطمہ ہے, تیری دادی نسیلہ ہے اور میری دادی خدیجہ ہے. بس یہ تین جملے کہنے کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, یعنی بد دعا کے لیے, اور آپ نے خدا کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ بار الہ, ہم دونوں میں سے اس کو جو نسب میں پستر ہے, خدا کی یاد کے اعتبار سے غافل ہے, کفر و نفاق کے اعتبار سے کافر تر اور منافق تر ہے, خداوندہ تو اس پر لعنت فرما. تمام لوگوں نے آمین کہا. اب الفاظ یہ ہیں کشف الغمہ جلد نمبر 2 کے, کہ امیر شام نے یہ دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا, ممبر سے اترا اور مسجد سے نکل گیا. جاء الحق وزہق الباطل. امام حسن علیہ السلام کی عظمت پر صلوات بھیج دیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بس ایک تیسرا اور آخری واقعہ آپ کی خدمت میں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ امام حسن علیہ السلام کی بصیرت آپ دیکھیے, بصیرت اور قوت فیصلہ. کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کے جو بھی قاتل اور دشمن تھے ان کو جرأتیں ملی, جسارتیں ملی. جرأت و جسارت کا آغاز تو وہیں سے ہو گیا تھا کہ جب جناب سیدنا بابا کی قبر مبارک پر آ کر یہ لوہا پڑا تھا کہ صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرنا لایا لیا. بہرحال امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ مسلط ہو گیا تو مروان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا اور اس کو خط لکھا. خط کا مضمون یہ تھا کہ عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کی خواستگاری میرے بیٹے یزید کے لیے کرو, جس قدر مہر اس کا باپ مانگے مجھے قبول ہے, جس قدر اس کے قرضے ہوں گے میں ادا کروں گا, اس کے علاوہ یہ رشتہ دونوں قبیلوں بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان صلح اور دوستی کا سبب بن جائے گا. مروان اس خط کو لے کر جناب عبداللہ بن جعفر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ ہمارے تو تمام معاملات حسن ابن علی کے سپرد ہیں, وہ ہمارے امام ہیں, وہ ہمارے وارث ہیں, ان کو تمام تر اختیارات ہیں. یہ جو ہے وہ مروان امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو کہا کہ جو ہے وہ عبداللہ کی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ یزید کے لیے مانگا ہے. تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تم چند معتبر لوگوں کو اکٹھا کرو تاکہ میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں. خلافت و بیعت کا مسئلہ ہو یا یہ والے مسئلے ہو, تنہائی میں اور اکیلے میں نہیں, سب کے سامنے ہوگا. تم جو ہو, تمہاری جو سیرت و کردار ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ تمہیں برسر عام جو ہے وہ ذلیل و رسوا کیا جائے, تمہاری حقیقت کو بازاروں میں بیان کیا جائے, کھلے عام بیان کیا جائے. لہٰذا یہ عزاداری جو ہے وہ چار دیواری میں اور امام بارگاہوں میں محدود ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا مروان نے بنی ہاشم اور بنی امیہ کے چند بڑے لوگوں کو دعوت دی اور امام حسین السلام بھی وہاں پہنچے. مروان نے اٹھ کر حمد و ثنا کے بعد یوں کہنا شروع کیا کہ نعوذ باللہ, امیر المؤمنین, امیر شام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں عبداللہ بن جعفر کی بیٹی کا رشتہ یزید ابن معاویہ کے لیے مانگوں اور اس کے لیے شرائط یوں رکھی ہیں, جس قدر مہر اس کے باپ چاہے گا میں ادا کروں گا, جس قدر قرضہ اس کے باپ پر ہوگا میں ادا کروں گا, یہ رشتہ بنی ہاشم بنو امیہ کے درمیان صلح و دوستی کا سبب بنے گا, معاویہ کا بیٹا یزید بے مثال ہے, مجھے اپنی جان کی قسم ہے کہ جتنا فخر آپ یزید پر کر سکتے ہیں یزید آپ پر اس سے زیادہ فخر کرتا ہے. اور پانچواں یہ کہ یزید وہ شخص ہے جس کے چہرے کی برکت سے بادلوں سے بارش طلب کی جاتی ہے. اس کے بعد مروان ایک طرف بیٹھ گیا. امام حسن علیہ السلام نے حمد و ثنا کے بعد یوں گفتگو شروع کی. دیکھیں, جس کے پاس جو ہے وہ عقل ہے, شعور ہے, بصیرت ہے, علم ہے, دلیل و منطق ہے, وہ جوش و جذبات میں نہیں آتا ہے, وہ قتل و غارت گری پر نہیں آتا ہے, وہ جواب دیتا ہے. امام نے شروع کی کہ پہلی بات, تم نے مہر کی جو بات کی ہے تو ہم اپنی بیٹیوں کے مہر کے سلسلے میں سنت پیغمبر اکرم سے آگے نہیں بڑھتے ہیں. دوسرے, تم نے اس کے باپ کے قرضوں کی بات کہی ہے تو کیا کوئی مثال ہے کہ ہماری بیٹیوں نے اپنے باپ کے قرضوں کو ادا کیا ہو؟ تیسری بات, دو قبیلوں کے درمیان تم نے صلحوں کی بات کی ہے تو سن لو, ہم صرف خدا کی خاطر تم سے دشمنی رکھتے ہیں. الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی خدا کی خاطر, دشمنی بھی خدا کی خاطر, کیونکہ تم دشمن خدا ہو لہٰذا ہماری یہ دشمنی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی. صرف دنیا کی خاطر تم سے صلح کرنے والے نہیں ہیں. چوتھا, تم نے بتایا کہ ہم یزید پر فخر کر سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ یزید ہم پر فخر کرے, تو سن لو کہ خلافت کی منزلت نبوت سے زیادہ ہے. خلافت کا مقام و مرتبہ اگر نبوت سے زیادہ ہے تو ہمیں یزید پر فخر کرنا چاہیے, لیکن اگر نبوت کا مقام خلافت سے بڑھ کر ہے تو انہیں چاہیے کہ ہم پر فخر کریں, ہم صاحب فخر ہیں. مومن کرام, ایک سوال ہے کہ امام حسن السلام نے پہلا جملہ کیوں فرمایا کہ اگر خلافت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ بنو امیہ کے دور خلافت میں جہاں بہت ساری بدعتوں نے جنم لیا اور شریعت کو مسخ کیا گیا, وہاں وہ لوگ یہ بات کہتے تھے کہ وہ لوگ اپنے بنائے ہوئے خلافا کے ساتھ خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہتے تھے, چاہے ان کے شاعر ہی کیوں نہ ہو. وزراء اور خلافا تو دوسری بات ہے, ان کے شاعر بھی اشعار میں خلیفۃ رسول اللہ نہیں کہتے تھے, خلیفۃ اللہ کہتے تھے. رسول کو ہٹا دیا تھا, وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو, رسول اور نبی کا مطلب ہوتا ہے پیغام لانے والا, اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو خلافت کرتا ہے, حکومت کرتا ہے, شب و روز محنتیں اور زحمتیں کرتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے, نظام حکومت چلاتا ہے. تو لہٰذا جب وہ خلیفہ افضل ہے, یہاں تک کہ عبداللہ بن قصری جو یہ گورنر تھا مکے کا, اس نے کنواں کھدوایا مکے میں ایک دوسرے مقام پر, اس کے اندر جو ہے وہ میٹھا پانی نکل آیا. تو اب خانہ کعبہ آتا ہے, ممبر پہ بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو, یہ نبی کا چشمہ تھا زمزم جو کتنا کھاری ہے, और देखो ये खलीफा के नाम पर ये कुआं खुदवाया गया था, इसका पानी देखो कितना मीठा है। आप देखें कि दीन की तौहीन, अंबिया की तौहीन, खुदा की तौहीन, ये सारे इनके सिलसिले थे। लिहाजा अब इमाम फरमाते हैं, तुमने कहा कि यजीद के चेहरे की बरकत से बादलों से बारिश तलब की जाती है, तो ये गलत है। ये सिर्फ आले मोहम्मद से मखसूस है कि इनके नूरानी चेहरों की बरकत से बारिश की दुआ की जाती है। इन तमाम बातों की रोशनी में हम इस नतीजे पर पहुँचे कि ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं, और हम अब्दुल्ला की बेटी का रिश्ता उसके चचा जात कासिम बिन मोहम्मद से अभी कर रहे हैं। मैं इसी वक्त कासिम के साथ निकाह पढ़ाता हूँ और उसके मेहर में अपनी वो ज़रई ज़मीन दे रहा हूँ जो मदीने में है, और यही ज़मीन इनकी दोनों ज़िंदगी के लिए माश का वसीला बनेगी और इन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखें, ऐसा तमाचा रसीद किया है तो जवाब में क्या कहता है? मरवान ने कहा है, ए बनी हाशिम, क्या तुम इस तरह हमारी आंखों में आंखें डालकर बात करते हो? जनाब मुस्लिम इब्न अकील से भी यही कहा था, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से भी जो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यही कहा था, तो अब हमारी हर बात का जवाब देने लगे हो? इमाम ने फरमाया, जी हाँ, मैंने तुम्हारी हर बात का जवाब अलग अलग दे दिया है। मरवान मुस्बत जवाब से मायूस हुआ और अमीर शाम को वाकया लिख भेजा। अमीर शाम ने जवाब में लिखा, क्या लिखा आप देखिए, यह होती है हक की ताकत। हमने रिश्ता मांगा तो उन्होंने मनफी जवाब दिया, अगर वो हमसे रिश्ता मांगते तो हम मुस्बत जवाब देते, क्यों मांगेंगे? तहारत और नजासत एक जगह जमा नहीं हो सकते, तारीकी और रोशनी एक जगह जमा नहीं हो सकते। तुम झूठे हो, ये सच्चे हैं, एक जगह जमा नहीं हो सकते झूठ और सच। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 214। बस मैं मसाइब की तरफ आना चाहूँगा कि जब पैगंबर अकरम का वक्त आखिर आया, बहुत ही तवील वाक़यात जो है वो तारीखों में मिलते हैं, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ चंद जुमले जो है वो अर्ज़ करना चाहूँगा। दोनों मासूमीन नाना और नवासे की रहलत और शहादत के हवाले से कि जब वक्त आखिर आया है, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की बेकरारी का अजब आलम था। वो बेटी कि जिसने बचपने में माँ के साए से महरूम हुई थी और बाप की ऐसी खिदमत की है, ऐसी इताअत की है कि बाप ही रहमतुल आलमीन की जानिब से उम्मे अबीहा का लक़ब पाया है। जब ऐसी बेटी के सामने ऐसा बाप दम तोड़ रहा हो कि जिसके लिए कायनात रोई है, जिब्राइल अमीन और गिरिया कर रहे हैं, तो खुद उस बेटी का क्या आलम होगा। एक मरतबा पैगंबर अकरम आपने जनाब सैयदा से इशारे से फरमाया कि बेटा मेरे करीब आओ। जनाब सैयदा पैगंबर अकरम के करीब होती है और कान में आपने हल्के से एक जुमला फरमाया। बाद में जब जनाब सैयदा से पूछा गया कि आप गिरिया फरमा रही थी, लेकिन जब रसूलुल्लाह ने आपके कान में एक बात कही तो आपने तबस्सुम फरमाया था, आप मुस्कुराई थी, ऐसी क्या बात कही थी रसूल अकरम ने? तो आपने फरमाया कि पैगंबर खुदा ने यह फरमाया था कि बेटा फातिमा इतना गिरिया ना करो, बेटा मेरे जाने के फौरन बाद जो मेरे पास आएगा वो तुम ही होगी, लिहाजा बेटा सब्र तहम्मुल से काम। अल्लाह पर कैसा सब्र किया है, कैसी इस्तेकामत दिखाई है, कितना अजीम सब्र था जनाब सैयदा का कि बाबा की वसीयत पर कैसे अमल किया कि कब्र मुबारक पर आकर आप फरमाती है, बाबा मैंने सब्र किया है, सुब्बत अलैय मसाइब, बाबा अगर यही मसाइब रोशन दिनों पर पड़ते तो निज़ाम कुदरत तब्दील हो जाता, सूरज अपनी रोशनी खो देता, सूरज को ग्रहण लग जाता, दुनिया अंधेरे में चली जाती, बाबा कायनात का निजाम मुतासिर हो जाता। ये मसाइब इतने संगीन थे, और ये क्यों फरमा रही, इसलिए कि कायनात इन्हीं की मोहब्बत में तो खल्क हुई है। जब इन पर मसाइब होते हैं तो कायनात मुतासिर होती है, जिस तरह के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के मौके पर जमीन और आसमान हुए। लिहाजा इसी गिरिया और बुका के आलम में के इमाम अली अलैहिस्सलाम की गोद मुबारक में आपका सर है, और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने सर को पैगंबर अकरम के सीने मुबारक पर रखा है, और इसी आलम में पैगंबर खुदा की पाक व पाकीज़ा रूह जो है वो इस दुनिया से बारगाह खुदावंदी में हाजिर होती है, और इस आलम में जनाब जिब्राईल अमीन बड़ी हसरत व अफसोस व याद के साथ एक मरतबा ज़मीन पर नज़र डालते हैं कि अब ये ज़मीन वही इलाही की बरकतों से महरूम होने जा रही है, और दूसरी नज़र आपने रसूल खुदा पर डाली जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया था, वो रहमत उठ रही है इस दुनिया से। बहरहाल इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के साथ जो दुश्मनी और बूसो हसद व कीने का जो सुलू किया गया, वही बूसो हसद व कीना जिसका दुआए नुदबा में भी जिक्र है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सका, बिलाखिर आपके बाबा को शहीद करने वाले आपकी शहादत के दर पे होते हैं। जहर दिया गया, ऐसा जहर कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बाखबर होते हैं, भाई की तीमारदारी के लिए आते हैं, एक मरतबा देखते हैं कि तश्त में जिगर के टुकड़े गिर रहे हैं। भाई की अजियत और तकलीफ को देखकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोने लगे। इमाम हसन मुस्तफा फरमाते हैं कि भैया हुसैन रोते क्यों हो? कहा कि भाई आपकी असियत तो तकलीफ नहीं देखी जा रही। इमाम हसन ने अपने सीने से लगाया और फरमाया ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्ला, हम सब की मुसीबतें और तकलीफें एक तरफ, लेकिन रोज़े आशूर जिन मसाइब का और जिस तौहीन और तजलील का और जिस गुर्बत और मजलूमियत का शिकार आप होंगे, जो आशूर का दिन है ना वो किसी नबी का दिन है ना किसी इमाम की गुर्बत का दिन है, आपकी गुर्बत पर तो जमीन रोई, आसमान रोया, जिन्नो मलक रोए हैं, चरिंदो परिंदो दरिंदो ने गिरिया किया, अरे अश्किया भी रो पड़े थे, हर पत्थर के नीचे से खून, आसमान से खून की बारिश नाजिल हुई, जन्नत और जहन्नम की मखलूक और खुद जन्नत और जहन्नम ने भी गिरिया किया। अला लानतुल्लाह अलल कौम बिज़्ज़ालिमीन وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.